نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. سے پہلے مجلس میں وضو کے احکام اور اس کے واجبات اور سنن کا بیان تھا. یہاں بھی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہو، فرماتی ہیں: کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یعجبہ التیمم فی تنعلہ وترجله وظهوره وفي شأنه كله متفق عليه. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جوتے پہننے میں یا کنگھی کرنے میں یا وضو کرنے میں، ہر معاملے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دائنے طرف سے شروع کرنا اچھا لگتا تھا. کان یعجبہ التیمم. اور اسی طرح دوسری روایت میں ہے کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وضو داہنی طرف سے کرتے تھے، یعنی داہنے اعضا سے شروع کرتے تھے، داہنے اعضا سے. یہ حدیث مصنف نے وضو کے باب میں ذکر، اس حدیث کو ذکر کر کے یہ ثابت کرنا چاہا ہے کہ وضو کے اعضا کو داہنے طرف سے دھونا چاہیے، یعنی پہلے داہنا ہاتھ، پھر بایاں ہاتھ، پھر داہنا پیر، پھر بایاں پیر. پانی ڈالنا ہو چہرے پر تو سب سے پہلے داہنے آنکھ کے طرف، داہنے رخسار کی طرف، پھر بائیں طرف، اور اگر اکٹھا ڈالنا ہو تو پورے چہرے پر، اس میں کوئی شبہ نہیں. اسی طرح کہ آپ کو جب کنگھا کرنا ہوتا تھا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنا کنگھا پہلے داہنے طرف سے شروع کرتے تھے، داہنے طرف سے پھر بائیں طرف لے جاتے تھے. اسی طرح ہر معاملے میں، افیشان ہی کلی، کپڑے پہننے ہوں تو کپڑے میں دو آستینیں ہوتی ہیں، ان میں سے داہنا ہاتھ پہلی آستین میں، داہنے آستین میں ڈالیں. پیجامہ پہننا ہو فیشت نہیں کلی. اس کے علاوہ اس کے ساتھ یہ بھی سمجھ لینا چاہیے کہ جن چیزوں کو یا جو چیزیں مکروہ ہوتی تھیں، اگر ہاتھ اس کے لیے استعمال کرنا ہوتا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بایاں ہاتھ اس کے لیے استعمال کرتے تھے. داہنا ہاتھ تو جو تکریمی چیز ہے، جس میں وضو کا مسئلہ ہے، اسی طرح غسل کا مسئلہ ہے، تو داہنے طرف سے شروع کریں. لیکن اگر کوئی ایسی مکروہ چیز، گندی چیز ہاتھ سے چھونی ہو، یا جیسے کہ طبعی طور پر کوئی چیز مکروہ ہو، ریت صاف کرنی ہے، تو بائیں ہاتھ سے. اسی طرح اور کوئی، خاص طور پہ انسان کو جب اپنے قضاء حاجت سے صاف کرنا، پانی حاجت کو پانی سے صاف کرنا ہو، تو داہنے ہاتھ سے صاف کرنا یہ غلط ہے، بائیں ہاتھ سے صاف کرنا یہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ثابت ہے. اور جو کام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم داہنے ہاتھ سے کرتے تھے، مثلا کھانا کھانا، یا پہلے داہنے سے وضو شروع کرتے تھے، اگر کوئی شخص عادت بنا لے کہ بائیں طرف سے شروع کرے، تو یہ مخالف سنت ہوا. اور کھانے کے بارے میں تو خاص طور پر یہ حدیث آئی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ دائنے ہاتھ سے کھاؤ، بائیں ہاتھ سے نہ کھاؤ اور نہ پیو. دائنے ہاتھ سے کھاؤ اور پیو، بائیں ہاتھ سے نہ کھاؤ نہ پیو. فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَأْكُلُ بِيَمِينِهِ، کیونکہ شیطان بشمالی اپنے بائیں ہاتھ سے کھاتا ہے. تو گویا شیطان کی مصابہت ہو جاتی ہے اس سے. اور جس چیز کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شیطان کے فیل کا فیل ذکر کیا، جس چیز کا، اس سے ایک مسلمان کا بچنا ضروری ہے. یہاں تک کہ کافر کا کوئی خاص کام ہے، اس سے مسلمانوں کو اجتناب اور مسلمانوں کو اس کی مخالفت کرنا ضروری ہو گئی. کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے: من تشبہ بقوم فہو منہم، جو کسی قوم کی شباہت لے گا، شکل و صورت اختیار کرے گا، ان کا شمار، اس کا شمار اسی میں ہوگا، اس کا شمار اسی میں ہوگا. اس کی واضح مثال آپ دیکھیں، سبحان اللہ، کبھی کبھی فسادات ہوتے ہیں ہندوستان میں، ہندوستان میں فسادات ہوتے ہیں اس میں ہندو بھی مارے جاتے ہیں مسلمان بھی مارے جاتے ہیں. جس کے چہرے پر داڑھی ہوتی ہے اس کو مسلمان سمجھا جاتا ہے, جس کے چہرے پر داڑھی نہیں ہوتی ہے تو اس کا کپڑا کھول کر کے دیکھا جاتا ہے. یہ چیز واضح طور پر, بلکہ وہ چاہتے ہیں کہ وہ مسلمان ہو جو کچھ ہو کھینچ کر کے اس کو لے جائے, اگر ظاہر ہو گیا مسلمان تو اس کو پھینک آئے جائیں گے کہیں. تو وہ ظاہری طور پر جس کو مسلمان, جس کے چہرے پر داڑھی ہوتی ہے اس کو سمجھتے ہیں کہ مسلمان ہے, اس کو مسلمانوں کو دے دیتے ہیں, باقی کو کھینچ لے جاتے ہیں. تو شکل یہ ہوتی ہے کہنے کی, مطلب کہنے کی بات یہ ہوئی, اور کہنے کا مقصد یہ ہوا کہ من تشبہ بقوم فہو منہم, کسی قوم کی شباہت لینے سے دنیا میں بھی اس کو اسی قوم کا حکم دے دیا جاتا ہے. کبھی کبھی اللہ تعالیٰ کے یہاں بھی ایک بہت بڑا یہ گویا ترغیبی اور تخویبی ڈرانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے سختی سے کہا ہے کہ مسلمانوں کو کافروں کی مشابہت سے دور رہنا چاہیے. کافر اگر اپنے گلے میں سلیب لٹکاتے ہیں تو آج کل بہت سے فیشن زدہ لوگ جو سمجھتے ہیں کہ اپنے کو ہم تعلیم یافتہ کہتے ہیں, سلیب سونے کی بڑا کر کے لٹکائے ہوئے میں نے دیکھا مسلمانوں کو بھی. یہ چیزیں بہرحال اسلام مسلمانوں کو چھوٹی سے چھوٹی اور بڑی سے بڑی چیزوں میں ایک احساس ہونا چاہیے کہ ہم اسلام کو زندہ کریں اور اسلام کی سنتوں کو زندہ کریں, نہ کہ کفار اور یہود و نصارہ کی سنتوں کو ان کے طریقوں کو اختیار کریں. دوسری حدیث ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اذا توضأتم فابدؤوا بما يمينكم, اگر وضو کرو, جب وضو کرو, لفظی ترجمہ یہ ہوگا کہ جب وضو کرو تو داہنے سے شروع کرو. داہنے سے وضو شروع کرنا ہے, آپ کو کلی کرنا ہے تو بائیں ہاتھ سے لے کر کے نہیں, داہنے ہاتھ سے. اسی طرح اگر ایک ہاتھ سے ڈالنا ہے پانی کسی کو تو پہلے داہنے اوپر رخسار پر, پھر بائیں, پھر پورے چہرے پر. اگر دونوں ہاتھ سے ڈالنا ہے تو دونوں ہو گئے, لیکن اگر ہاتھ دھونا ہے تو پہلے بائیں ہاتھ مت دھوئیے, پہنچوں تک جو دھونا ہوگا تو داہنے ہاتھ سے. ادھر توبہ تم خب جہ بے میامین کم, اپنے داہنے ہاتھ سے شروع کرو, اسی داہنے طرف سے شروع کرو. اسی طرح داہنے ہاتھ کو, بائیں ہاتھ کو پہلے دھو کر کے دائیں ہاتھ, کسی نے دایاں ہاتھ دھویا تو سنت کے خلاف ہوا, اس میں کوئی شک نہیں. اگر جان بوجھ کر کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا سے اختراف کرتے ہوئے کہتے ہیں کوئی حرج نہیں, اگر پیارے رسول نے کیا ہے تو یقیناً یہ بہت بڑی شکاوت بدبختی ہوئی, لیکن اگر بھول کر کے اس نے بایاں ہاتھ دھو لیا پھر دایاں ہاتھ دھویا, تب علماء کے اقوال میں اس مسئلے کو ڈالا جا سکتا ہے کہ کیا حکم ہے, پھر سے وضو کرے یا اسی وضو کو کافی سمجھا. اگر بھول کر کے, کیونکہ بھول جانے کی بات الگ ہے, بہت سے مسائل میں بھول جانے میں اللہ تعالیٰ کے قول کے مطابق رب اللہ تو آخذنا ان نسینا او اخطانا, پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی اللہ تعالیٰ کے حکم سے, اللہ تعالیٰ نے کہا کہ قبل دو, اللہ تعالیٰ استجب دو, اللہ تعالیٰ نے قبول فرما لیا. اس وجہ سے بہت سے شرعی مسائل, چند ہی مسائل ایسے ہیں جن کا تعلق اگر حقوق العباد یا غیر انسان سے نہیں ہے تو اس کو معاف کیا جاتا ہے بھول کر کے. اگر اللہ کے حقوق میں تو اس میں بھول کر کے گناہ تو نہیں ہوگا, لیکن اس کو پورا کرنے کا حکم دے دیا جائے گا. اسی طرح اگر کسی نے غلطی سے دائنا ہاتھ پہلے دھویا پھر بایاں ہاتھ پہلے دھویا پھر دائنا ہاتھ دھویا, تو بعض علماء کہتے ہیں کہ وضو صحیح ہے, بھول کر کے کیا اللہ تعالیٰ معاف کرے گا, لیکن بہت سے علماء کا قول ہے کہ نہیں, پھر سے وضو کرے, نیا وضو کرے, کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں یہ چیز ہرگز نہیں ہے کہ آپ نے کبھی بائیں طرف سے وضو کیا ہو, یہ کہتے ہیں. لیکن بہرحال کچھ علماء کہتے ہیں کہ اگر بائیں طرف سے غلطی سے دھو لیا تو اس کو معاف کیا جائے گا, کہا جائے گا کہ اس کا وضو صحیح ہے, غلطی ہو گئی, آئندہ ایسا نہ کرے یا جان بوجھ کر کے ایسا نہ کرے. اذا توضأتم فابدؤوا بما يمينكم, یہ حدیث صحیح ہے. اسی طرح دوسری روایت میں عن المغیرة بن شعبہ رضی اللہ عنہ ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم توضأ فمسح بناسیته وعلى الامامۃ والکفین, وضو کے مسائل میں حضرت مغیرہ ابن شعبہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ساتھی, وہ کہتے ہیں کہ پیارے رسول نے وضو فرمایا, پھر آپ نے اپنے پیشانی کے بال کا مسح کیا, وعلى الامامۃ والکفین, اسی طرح آپ نے مسح کیا امامہ پر بھی, پگڑی پر, والکفین, اور دونوں موزوں پر. اس حدیث کی یہ حدیث مختصر ہے. اس حدیث کی دوسری روایت میں بطول یہ آیا ہے کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار باہر جانے کا قضاء حاجت کے لیے ارادہ ظاہر فرمایا تو میں نے پانی کا برتن لے کر کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں ہو لیا. جب پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دور چلے گئے تو پانی آپ کو دے دیا اور آپ کے ساتھ ایک برچھا تھا جس کو برچھا کہیں گے, وہ لاٹھی جس کے آگے کھنی لگی ہوتی ہے جس میں دھار ہوتی ہے کہ وہ زمین میں اس کو گاڑ دیا جائے, تو اس کو گاڑ دیا. پھر اس کے بعد پیارے رسول نے اپنی چادر اس پر لٹکا کر کے پردہ کر لیا. اس کے کوٹ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قضاء حاجت فرمائی. پھر اس کے بعد پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کیا اور میں نے آپ کے لیے وضو کا پانی ڈالا. پیارے رسول کی خدمت کے لیے ہر ایک تیار رہتا تھا, اپنی سعادت محسوس کرتا تھا, اور سعادت کیوں نہ ہو, سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم یعنی اللہ کے بعد جن کا سب سے بڑا درجہ, ان کی خدمت اگر حاصل ہو جائے کسی کو تو بہت بڑی سعادت ہے. جیسے کہ فارسی کا ایک شعر ہے, منت منے بخدمت سلطان حمی کنی, منت ازو شنا بخدمت بداست. بڑا حکمت کا سازی سیرازی کا شعر ہے, گلستہ میں ہے, ہم لوگ بچپن میں پڑھے تھے کہ یہ احسان نہ ڈالو بادشاہ کے اوپر کہ تم بادشاہ کی خدمت کر رہے ہو, بادشاہ کے اوپر احسان نہیں کر رہے ہو, بادشاہ کا احسان ہے کہ تمہیں خدمت میں لے رہا ہے, ورنہ اس کے لیے تو ہزاروں خدمت کے لیے تیار ہے. تو جس کے لیے, جس سے پیارے رسول کی صفات میں یہ بھی آتا ہے کہ آپ لوگوں سے خدمت بہت کم لیتے تھے اور یہ نہیں چاہتے تھے کہ لوگ ہمارے ساتھ چلیں. کان یکرہ ان تؤتى عقیبہ, پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کو ناپسند کرتے تھے کہ آپ کے پیچھے لوگ زیادہ تعداد میں چلیں. دو ایک ساتھ ہو لیتے تھے, آپ برداشت کر لیتے تھے, معاف کر دیتے تھے, لیکن جمگھٹا بنا کر کے چلتے ہوئے ایک اگر اس کو پیارے رسول سنت قرار دیتے تو لوگ بھی ایسا چلنے لگتے. پیارے رسول تو انشاءاللہ ہر عیب سے بری اللہ تعالیٰ نے آپ کو کیا تھا, لیکن لوگوں کے دل میں غرور آ جاتا ہے کہ ہمارے پیچھے لوگ دوڑ رہے ہیں. اس وجہ سے پیارے رسول نے خود اپنے لیے اس کو پسند نہیں کیا, دوسروں کی خدمت پیارے رسول خود کرتے تھے اور آپ اپنی خدمت بہت کم چھوٹے بچوں سے لیا کرتے تھے, بڑے لوگوں سے بہت کم خدمت لیتے تھے اس طرح کے. لیکن بہرحال صحابہ کرام منع کرنے کے باوجود بھی آپ کی خدمت کے لیے ہر وقت دوڑتے رہتے تھے. تو انہوں نے کہا کہ میں نے آپ کے لیے وضو کا پانی ڈالا, آپ نے وضو فرمایا, فمسح بناسیتہ, اور آپ نے اپنے ناسیہ یعنی پیشانی کے آگے کے بال کو ناسیہ کہتے ہیں, جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کلام پاک میں, لنسفہم بالناسیہ ناسیت کاذبۃ خاطئہ, اس کافر کا کی چوٹی پکڑ کر کے, پیشانی کی بال پکڑ کر کے اس کو ہم جہنم میں دھکا دیں گے. تو یہ ہے ناسیہ. کیا آپ کو معلوم ہے کہ مسح کا مسنون طریقہ یہ ہے کہ پورے سر کا مسح کیا جائے, جس سے پہلے کے درس میں گزر چکا کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دونوں ہاتھ سے پورے سر کا مسح کرتے تھے, شروع کرتے تھے آگے سے, پھر لے جاتے تھے پیچھے, پھر آگے. یہ تھا طریقہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مسح کا سر کا. لیکن جب سر پر امامہ ہوتا تھا یا پگڑی ہوتی تھی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بال کے چھوٹے سر کے شروع کے بال کے کچھ حصے کو چھو لیتے تھے اور باقی مسئلہ جو ہے وہ امامہ پر کرتے تھے. ابن قیم رحمت اللہ علیہ زاد المعاد میں لکھا ہے کہ پیارے رسول سے کبھی اس طرح کی بات ثابت نہیں کہ آپ کے سر پر امامہ نہ ہو, پھر بھی آپ نے چند بالوں یا پیشانی کے صرف چند شروع کے بالوں کا مسئلہ کیا ہو. یعنی اگر آپ کے سر پہ پگڑی نہ ہوتی تھی تو آپ پورے سر کا وسع کرتے تھے. اس وجہ سے کتاب فقہ کی کتابوں میں پڑھتے ہیں, ہمیں یہ بات ملتی ہے, امام شافعی کہتے ہیں کہ اگر چند بال چھو لیا تو مسح ہو گیا. کوئی اور امام کہتے ہیں کہ نہیں, اگر ربع راس, اب اس میں ناپ کر کے رکھیے کہ چوتھائی سر کتنا ہوتا ہے, اتنا چھو لیا تو مسح ہو گیا. کوئی کہتا ہے نہیں, استیحاب, امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ پورے سر کا مسح کرنا ضروری ہے. اور سب سے واضح اسی طرح امام احمد رحمۃ اللہ علیہ کا کہنا ہے کہ نہیں, پورے سر کا مسح کرنا واجب ہے. اور یہ دونوں ائمہ کا قول ہی صحیح ہے، کیونکہ پیار رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے قول ہم تک ہو گئے اس دن کی تفسیر پوری زندگی آپ نے یہی فرمائی کہ آپ پورے سر کا مسا کیا کرتے تھے جب آپ کا سر امامہ سے خالی ہوا کرتا تھا، لیکن جب امامہ ہوتا تھا آپ کے سر پر تو شروع کے بال پر پہلے مسا کرتے تھے، پورے طور پر امامہ ہی پر نہیں کرتے تھے لیکن شروع کا تھوڑا سا اٹھا کر کے چھو لیتے، پھر اس کے بعد باقی ہوتا امامہ پر مکمل کرتے، لیکن اس کی شرط یہی ہے کہ امامہ ایسا ہو یا پگڑی ایسی ہو کہ کھولنے اور باندھنے میں اس میں دقت اور مشقت ہو، کیونکہ بہت سی چیزوں کو شریعت نے اسی وجہ سے اس میں رخصت دی ہے کہ اس کو اگر اس میں رخصت نہ ہو تو بارہ آسانی نہ ہو تو لوگوں کو پریشانی میں پڑنے کا خطرہ ہوتا ہے، لیکن اگر پگڑی ہلکی ہے یا اس قسم کی ہے جیسے بہت سی پگڑیاں لوگ بعض ملکوں کے ہیں آپ دیکھیں گے لبنان وغیرہ کے ہیں ان کی پگڑی ایک دم ثابت ایسی باندھ دیتے ہیں، نیچے ٹوپی ہوتی ہے سخت قسم کی ترکی ٹوپی قسم کی، اس کے اوپر پگڑی ہوتی ہے، جب چاہے اس کو اٹھا کے سر پہ رکھ لیں جب چاہے اس کو پیر پہ رکھ لیں، تو اس طرح کی پگڑی پر مسا کرنا جائز نہ ہوگا، لیکن ایسی پگڑی ہو جس کو کھولنا یا باندھنا مشقت میں پریشانی میں پڑنے کا سبب ہو، یہ ایک چیز ہوئی. دوسری روایت آئے گی آگے کہیں کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کہیں سفر پہ گئے تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو ان لوگوں کو بھیجا، بآثر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آگے آئے تو ہو سکتا ہے لیکن روایت یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کسی فوج میں بھیجا، جب ہم آئے تو ہمیں سردی لگ گئی، اصابنا بردن، ابو داؤد سنن ابی داؤد کی روایت صحیح ہے، اصابنا بردن، پھر جب ہم آئے لوٹ کر کے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا کہ ہم پگڑیوں پر اور اپنے موزوں پر مسا کیا کریں، لیکن حکم دیا، یہاں علماء نے کہا حکم آپ نے اس وجہ دیا کہ آپ رحمت للعالمین تھے، جو تکلیف آپ کی امت کو پہنچتی تھی آپ کو پہنچتی تھی، اس وجہ سے ان کو حکم دیا، اور حکم کا معنی یہ نہیں کہ اجازت دے صرف، نہیں، یہ کہا کہ احتیاط کرو، اگر پگڑی کھولو گے سردی لگی ہے تو اور ہی زیادہ سردی لگ جائے گی اور ہی زیادہ نقصان ہوگا، تو اس سے بھی معلوم ہوا کہ اگر پگڑی کھولنے میں آدمی کو بیماری یا بیماری بڑھنے یا بیماری کے شروع ہو جانے کا خطرہ ہو، سردی اتنی تیز ہو تو آدمی اس وقت پگڑی پر مسا کر سکتا ہے، یعنی پگڑی اٹھا کر کے پیشانی کا چند بال، آپ یہ جانتے ہیں بعض لوگوں نے کہا کہ چند بال لے لے تو کافی ہے، تو ان کے یہاں تو چاہے پگڑی ہو یا نہ ہو تو کافی ہو گیا، صرف امام مالک اور امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے مسلک کے مطابق انہوں نے اس حدیث کو لے کر کے ایک خاص حکم بیان کیا کہ اگر سر پہ پگڑی ہے تو اس کو سر کے بعد بالوں کا مسا کر لینے کے بعد باقی مسا جو ہے پگڑی پر کرے، اس حکم سے علماء کی یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ ان کے یہاں پورے سر کا مسا بہرحال واجب ہے، لیکن بعض وجہ سے اگر پورے سر کا مسا نہیں کیا تو تھوڑا چند بالوں کو ٹھوک چھو کر کے پھر اس کے بعد پورے پگڑی پر مسا کر کے گویا اس نے پورے سر کا مسا کیا.
صاحب اگر گرم ٹوپی ہو تو سردیوں میں گرم ٹوپی ہوتی ہے پورے کان لپٹے ہوتے
ہیں، کان لپٹے ہوتے ہیں، میرے خیال سے اگر واقعی اس کے کھولنے سے آدمی کو خطرہ ہے کہ اتنا الرجک ہے کہ ذرا سا اگر دھوکہ لگا ہوا کا تو اس کو نقصان ہونے کا خطرہ ہے، اگر ایسی چیز ہے تجربتاً ثابت ہو رہی ہے تو وہ مسا کر سکتا ہے انشاءاللہ، لیکن اگر ایسی نہیں ہے تو ذرا سا اٹھا کر کے اور اس کو مسا کر کے جلدی سے وہ پہنچ لے تو کوئی حرج نہیں انشاءاللہ. وان جابر ابن عبداللہ، کیونکہ یہ دو مسئلہ ہوا، ایک تو مسئلہ ہوا کہ پگڑی اگر پگڑی ذات خود اگر ایسی ہے کہ جس کے باندھنے اور چھوڑنے میں پریشانی ہو اس کی وجہ سے بھی پگڑی پر پورا باقی مسا پگڑی پر پورا کیا جائے گا. دوسرا سبب پگڑی پر مسا کرنے کا یہ ہوا کہ آدمی کو سردی وغیرہ کا خطرہ ہو پگڑی کے کھولنے کی وجہ سے تو اس وقت پگڑی پر مسا کرے. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما في صفة حج النبي صلى الله عليه وسلم، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جب انہوں نے ذکر کیا پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حج کا قصہ، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حج کا قصہ حضرت جابر رضی اللہ عنہ، جابر بن عبد الله رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑی تفصیل سے بیان کیا ہے، اور تمام کتابوں میں سب سے زیادہ تفصیلی جو ذکر ہے وہ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب میں حضرت جابر کی حدیث سر رسول کی حج کے قصے کے بیان میں ہے. اس کے علاوہ اور دوسری کتابوں میں بھی بعض جزیات جمع کر کے بعض جزیات جو مسلم میں نہیں ہیں صحیح ہیں ان سب کو جمع کر کے بعض علماء نے منسک جابر حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حج کی کتاب کے نام سے انہوں نے شائع کیا. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ قصہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حج کے بیان میں انہوں نے جہاں اور آپ کے حج کے قصوں میں بیان کیا پیارے رسول صلی اللہ بیان یہ بھی کیا انہوں نے کہ جب پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم طواف کر چکے تو آپ نے کہا ابدؤ بما بدا اللہ, جس چیز سے اللہ نے شروع کیا ہے اسی سے آپ لوگ بھی شروع کریں. دوسری روایت میں آیا ہے نبدؤ بما بدا اللہ, ہم سب شروع کریں گے اس چیز سے جس سے اللہ رب العزت نے شروع کیا ہے. آپ نے طواف کیا مقام ابراہیم پہ دو رکعت نماز پڑھی, اس کے بعد آپ حجر مقام صفا کے صفا اور مروہ کی طرف نکلے سعی کے لیے. راستے میں آپ نے کہا کہ نبدؤ بما بدا اللہ, جس چیز سے اللہ تعالی شروع کیا اسے شروع کریں گے. پھر آپ نے کہا پھر آپ نے آیت پڑھی ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ فمن حج البیت او اعتمر فلا جناح علیہ یطوف بهما ومن تطوع خیرا فإن اللہ شاکر العلیم. جس نے حج کیا صفا اور مروہ جو ہے وہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں, جس نے حج کیا اس کو صفا مروہ کا طواف کرنے میں کوئی حرج نہیں. تو آپ نے صفا سے شروع کیا طواف, ابدؤ نبدؤ, ہم شروع کریں گے جس چیز سے اللہ نے شروع کیا. اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا صفا کا پہلے, تو آپ نے مروہ سے صحیح شروع نہیں کی بلکہ صفا سے. تو اس سے معلوم یہ ہوا اور اس کو مصنف نے یہاں ذکر کیا ہے وضو کے بیان میں, اور یہ فقہ ہے حضرت امام مصنف کی کہ گویا جس چیز کو اللہ تعالیٰ نے پہلے ذکر کیا ہے وضو کے اعضاء میں دھونے کا, پیارے رسول نے جس کا ذکر کیا ہے اس کو پہلے دھو. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا, ایمان والو اذا قمتم الى الصلاۃ, نماز کی غرض سے اٹھو, فاغسلوا اذا قمتم الى الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الى المرافق, پہلے چہروں کو دھو پھر ہاتھوں کو دھو کہونیوں تک, وامسحوا برؤوسکم پھر اپنے سروں کا مسا کرو, وارجلکم پھر ہاتھوں پہ پیروں کو دھو. یہ ذکر ہے اللہ تعالیٰ کا اس ترتیب سے. اب اگر کوئی شخص الٹا پہلے پیر دھوئے پھر سر کا مسا کرے پھر ہاتھ دھوئے پھر چہرہ دھوئے, تو اللہ تعالیٰ نے جس چیز سے شروع کیا اس کی مخالفت کی, پیارے رسول نے جس چیز سے شروع کرنے کا حکم دیا ہے اس کی مخالفت کی. ہم پڑھتے ہیں کتابوں میں, اس میں کوئی شک نہیں, کہتے اگر کسی نے کر لیا تو کوئی حرج نہیں. نہیں, اس طرح کہنا کہ تعمدن اگر کسی نے کر لیا بھول کر کے کر لیا تو کوئی حرج نہیں, مان لیا جائے گا. زیادہ سے زیادہ یہ کہا جائے غلطی ہوئی بھائی, دو ہی بات ہو سکتی ہے, یا تو یہ کہا جائے کہ غلطی اللہ تعالیٰ معاف کرے گا تمہارا وضو صحیح ہے, اور نہیں تو افضل یہ ہے کہ تم وضو کر لو. کچھ لوگ کہیں گے کہ واجب ہے کہ وضو نئے سرے سے دہراؤ, لیکن جان بوجھ کر کے جو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ کے قول کی مخالفت کرے گا حقیقت یہ ہے کہ اس کو فتنے اور خطرے میں پڑنے کا ڈر ہے. یہ کہتے ہیں کہ نہیں ہمارے مذہب میں ایسے ہی ہے, نہیں, یہ چیز بہرحال ایک مسلمان کو اپنے ذہن میں رکھنی چاہیے کہ ہمیں پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات بہرحال لینی ہے, جبکہ اگرچہ کسی نے اس کے خلاف بھی کہی ہے. کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ, جو اللہ کے امر اور پیارے رسول کے امر سے مخالفت کرتے ہیں ان کو ڈرنا چاہیے کہ کہیں ان کو فتنے میں اللہ تعالیٰ مبتلا نہ کر دے. فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ, یا سخت عذاب میں اللہ تعالیٰ ان کو مبتلا نہ کر دے. تو ہونا یہ چاہیے, مسئلہ یہ ہونا چاہیے یا یہ کہنا چاہیے کہ غلطی سے اسے کر لیا ہے تو اس مسئلے میں تھوڑی سی نرمی ہو سکتی ہے, لیکن جان بوجھ کر کے وہ اپنا وتیرہ بنا لے کہ نہیں ہم الٹا ہی کریں گے, تو یقیناً وہ اللہ اور اس کے رسول کا مخالف ہے اور خطرہ ہے کہ اس کا یہ عمل رائے گاہ ہو جائے. اسی طرح دوسری روایت میں ہے وضو کے اعضاء کے دھونے کے بارے میں, عنہ رضی اللہ عنہ, حضرت جابر بن عبداللہ ہی کی روایت ہے, کان نبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا توضا ادار الماء على مرفقيه، جب آپ وضو فرماتے تھے تو دونوں کہنیوں پر پانی کو گھماتے تھے، ادار الماء على مرفقيه، کہنیوں پر آپ پانی گھماتے تھے. اس حدیث کو بعض علماء نے کہا ہے کہ اسنادی طور پر ضعیف ہے، لیکن مسلم شریف کی روایت ہے حضرت ابو ہریرہ کی، اگر مصنف نے اس کو ذکر کیا ہے اس سے زیادہ مناسب تھا کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو ہریرہ نے وضو کیا لوگوں کے سامنے اور کہا دیکھو میں پیارے رسول کا وضو کر رہا ہوں. جب انہوں نے وضو کیا، جب ہاتھ دھونے پہنچے تو توقع حتی اشرع فی العضد، حضرت ابو ہریرہ نے وضو کیا اور وضو کرتے ہوئے جب ہاتھ دھویا تو پہنچا، اس کو کلائی کہتے ہیں، اس کو پہنچا کہتے ہیں، تو پہنچے میں دھونا شروع کر دیا، یہاں دھونا شروع کر دیا، یہ نہیں کہ یہ ہی کترا کر کے اور دھو کر کے چھوڑ دیا، نہیں پہنچے میں بھی دھونا شروع کر دیا. اس کا مطلب ہے کہ کوہنی سے آگے نکل کر کے پہنچا دھونا شروع کر دیا. یہ ہے پیارے رسول کے، انہوں نے یہ کہا ہاکذا، دیکھیں مسلم شریف کی روایت ہے، ہاکذا رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم توضأ، ہم نے پیارے رسول کو اسی طرح وضو کرتے ہوئے دیکھا تھا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ فقہ کی کتابات، فقہ کی کتابوں میں جو یہ بال کی کھال نکالی جا رہی ہے، یہ عربی کے معنی میں ایسا ہے کہ الی المرافق، اللہ نے کہا ہے کہ الی مرافق تک دھوئیں گے. کوئی کہے گا کہ ہم مکہ سے جدہ تک گئے، کوئی جدہ کے کنارے تک گئے یا جدہ میں داخل ہو گئے یا جدہ سے آگے ہو کر کے ایک دم فلاٹ کر کے آگے گئے، سب معنی اس میں ہوتا ہے. اس وجہ سے اگر کوئی شخص مرافق کو نہیں دھوئے، یعنی کہنیوں کو نہ دھوئے تو صحیح ہے. بعض لوگوں نے یہ کہنا شروع کر دیا، کچھ لوگوں نے کہا کہ نہیں، بہت سی جگہوں پر غایت اور مغیا، یعنی اس لفظ کہا ہے کہ یہاں سے یہاں تک جب کہا جائے تو یہاں تک مطلب اس کے شروع میں پہنچے اس کے آخر تک نہیں پہنچے. جیسے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں تم اتم الصیام الى الليل، پھر روزے کو رات تک پورا کرو، رات تک پورا کرو، یعنی مطلب یہ کہ رات میں بھی روزہ رکھو، نہیں، یعنی رات جیسے آئی تمہارا روزہ کھل گیا، ختم ہو گیا. تو یہ جو کہتے ہیں یہ سب تدقیق یا یہ باریکیاں یہاں لانے کی ضرورت بالکل نہیں ہے. جب پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مل گئی، ہمیں وہیں سر جھکا دینا ہے. اور یہ کہنا کہ نہیں ایسا بھی جائز ہے، کیونکہ عربی زبان میں ایسا بھی استعمال ہوتا ہے اور اس معنی کا استعمال یہ ہوتا ہے، ہم نے یہ باریکیاں پڑھی ہیں، ہمیں وہ الفاظ بلکہ صفا کے دائیں طرف ہے بائیں طرف ہے یہ بھی یاد ہے، فقہ کی کتابوں ہم نے یہ چیز پڑھی ہے، اختلافات علماء کے حضوری شریف میں ہم نے پڑھی ہے، اس کے بعد شرح وقایہ میں پڑھی یہ چیز. میں یہ کہتا ہوں کہ جب یہ چیز آ گئی پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث، تو یہ مسئلہ وہاں ختم ہو جانا چاہیے کہ نہیں، وضو کے مسئلے میں یہی چیز لازم ہوئی. سنت کا رہا کذا رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم توضأ، پیارے رسول کا یہی وضو تھا، ہمیں وضو وہی کرنا ہے جو پیارے رسول نے کہا ہے، کیا ہے اسی طرح جس طرح پیارے رسول نے نماز پڑھی ہے. صلوا کما رأیتموني اصلی، آپ نے حج فرمایا تو آپ نے کہا کہ خذوا عنی مناسککم، اپنے حج کے طریقے ہم سے لے لو. تو ہم نے یہ چیزیں پڑھی ہیں، تنبیہ اس وجہ سے ذکر کر رہا ہوں کہ ہمارے بہت سے بھائی ہو سکتا ہے اس مراحل سے گزر کر کے اور یہ باتیں سنے ہوں کہ نہیں ایسا بھی جائز ہے ویسا بھی جائز ہے. ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ جہاں پیارے رسول کی بات آ جائے وہی ایک بات ہونی چاہیے، تیسری چوتھی بات کا جواز یا اس کو ہیر پھیر کر کے کہا جانی یہ بھی صحیح ہے یہ غلط ہو جائے گا. اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو ہریرہ رضوان اللہ علیہ اجمعین فرماتے ہیں قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا وضوء لمن لم يذكر اسم اللہ علیہ، جس نے اللہ کا نام وضو کرتے ہوئے نہیں لیا، لمن لم يذكر اسم اللہ، اس کا وضو نہیں، اس کا وضو صحیح نہیں، اس کا وضو کامل نہیں ہے، اس کا وضو صحیح نہیں. عام طور پر علماء نے یہ کہا ہے کہ نہیں اس کا وضو صحیح نہیں، یعنی یہ کہ اس نے ایک واجب چیز کو چھوڑا یا ایک شرط کو چھوڑا. تو انہوں نے کہا کہ نہیں وضو پھر سے لوٹانا ہوگا. بعض انہوں نے کہا نہیں، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ وضو میں بسم اللہ کہنا فرض ہے، اگر اس نے بھول کر کے وضو کر لیا تو امام شافعی کہتے ہیں وضو صحیح ہے. لیکن اور نماز پڑھنے سے پہلے اگر اس کو یاد آ گیا پانی اس کو مل رہا ہے تو آ کر کے وضو کرے پھر جا کر کے نماز پڑھے. لیکن اگر نماز پڑھ لی اس وضو سے بھول کر کے اس نے اللہ کا نام نہیں لیا, بسم اللہ نہیں کیا, تو نماز وضو بھی صحیح مانا جائے گا اور نماز بھی صحیح مانی جائے گی. بعض لوگوں نے کہا نہیں, بہرحال ہر حالت میں اگر نماز بھی پڑھ لیا تو اس کو نماز لوٹانی واجب ہے. بہرحال یہ ایک مسئلہ ہے, لیکن اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ آدمی کو تاکید رکھنی چاہیے, ہر چیز کو بسم اللہ سے شروع کرنا چاہیے. وضو خاص طور پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث کئی صحابہ سے مروی ہے, اس وجہ سے جس روایت کو ایک تاکیدی روایت سمجھنی چاہیے اور تاکیدی مسئلہ سمجھنا چاہیے کہ وضو کرتے وقت بسم اللہ پھر رحمان الرحیم یا بسم اللہ کم از کم کہہ لیں.
شیخ صاحب, ایک آدمی غسل کرتا ہوئے وضو کر لیتا ہے, وہاں کیسے وہ کرے گا؟
کیسے
اگر غسل خانے میں غسل بھی کر رہا ہے ساتھ میں وضو
کرے گا؟ اس کا آپ کا ذکر کر سکتے ہیں کہ آدمی ایسا بہت جگہوں پر ہوتا ہے کہ اسی میں بیسن وضو کا بھی ہوتا ہے اور اسی ایک ہی جگہ پر پیشاب پیخانے کی جگہ بھی ہوتی ہے, تو گویا پیشاب پیخانے کی جگہ پر اللہ کا نام نہیں لینا چاہیے. حقیقت ہے کہ اس مسئلے کو اس طرح سمجھنا چاہیے کہ پیشاب پیخانے پر بیٹھ کر کے اللہ کا ذکر کرنا یہ غلط ہے, لیکن اگر دوسرے کونے پر ہے آدمی اس جگہ پر اور خاص طور پہ وضو یا غسل کر رہا ہے تو وہاں اس کی وجہ سے بسم اللہ چھوڑنا صحیح نہیں ہے, بسم اللہ کر سکتا ہے. یعنی یہ چیز کہ آپ حمام میں ہیں اور اسی جگہ پر محسوس کیا جائے گا, قضاء حاجت کے وقت اللہ کا ذکر نہیں کرنا چاہیے. لیکن اور دوسرے کونے پر اگر آدمی ہے یا حمام لمبا ہے بڑا ہے, ہو سکتا ہے دو میٹر میں چار میٹر چار میٹر ایسا بھی ہوتا ہے, تو اس میں اللہ کا ذکر حرام نہ ہوگا, اور خاص طور پر ایسے موقع پر جہاں غسل اور وضو کیا جائے. اسی طرح ایک روایت ہے, ان طلحہ بن مصرف نبی ہیں جدہ, انہوں نے کہا ان کے دادا نے کہ رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یفصل بین المضمضۃ والاستنشاق, اخرجہ ابو داؤد باسناد ضعیف. سارے رسول کو ہم نے وضو کرتے وقت دیکھا کہ آپ کلی اور ناک میں پانی چڑھاتے تھے اور دونوں کے لیے الگ الگ پانی لیتے تھے. یفصل بین المضمضۃ والاستنشاق, یہ روایت کئی طریق سے یہ بھی آئی ہے. عام طور پر پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی روایتوں میں آیا, صحابہ نے جو ذکر کیا ہے کہ آپ نے تین مرتبہ کلی کیا اور تین مرتبہ آپ نے ناک میں پانی چڑھایا. اس سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ الگ الگ کیا, لیکن دوسری روایت میں آتا ہے کہ کان یاخذ بکف واحد, یعنی ناک میں پانی چڑھانا اور اسی طرح کلی کا پانی دونوں ایک ہی ہتھیلی سے آپ لے کر کے کرتے تھے, ایک ہی ہتھیلی سے کان میں منہ میں پانی لیا پھر اس کو ناک میں چڑھاتے تھے. یہ بھی جائز ہے, اور یہ بھی جائز ہے کہ آپ کلی کے لیے الگ سے پانی لیں پھر ناک میں تین مرتبہ چڑھانے کے لیے پانی الگ سے لیں. مسئلہ دونوں طرف, جو پیارے رسول نے ہزاروں مرتبہ وضو کیا اس میں یہ بھی ثابت ہے کہ آپ نے کبھی ایسا وضو کیا ہے کبھی ایسا وضو کیا ہے. اس وجہ سے آدمی کو چاہیے خاص طور پر ان مسائل میں جہاں پیارے رسول کی دونوں سنتیں ثابت ہیں, کبھی ایسا کر لیں کبھی ویسا کر لیں, اور یہ کہنا کہ نہیں ایک ہی طریقہ جائز ہے یہ کہنا غلط ہو جاتا ہے. جب پیارے رسول سے دونوں طریقے ثابت ہیں, آپ نے ہزاروں بار وضو کیے, ہزاروں لوگوں نے آپ سے نقل کیا, کسی نے اس طرح دیکھا کسی طرح اس طرح دیکھا, جس کا مطلب ہے کہ آپ کے تمام احوال یا آپ کے تمام اعمال جو مختلف اوقات میں منقول ہیں وہ صحیح ہیں. کبھی ایسا بھی کر سکتا ہے آدمی کبھی ویسا بھی کر سکتا ہے اور سب صحیح ہوں گے. اس کو فتح کی زبان میں کہتے ہیں یہ مسئلہ ذات الوجوہ, یعنی اس کی کئی رخ ہو گئے, دو رخ ہیں تین رخ ہیں, آپ ایسا کر سکتے ہیں. بہت سے مسائل ایسے آپ کو ملیں گے کہ اس میں دونوں جائز ہوتا ہے. مثلا جنازے کی نماز کے بارے میں پوچھا کرتے ہیں لوگ کہ جنازے کی نماز میں تکبیر کے ساتھ ہاتھ اٹھایا جائے یا نہ اٹھایا جائے. عام طور پر احادیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جنازے کی نمازوں کے بیان میں ہاتھ اٹھانے کا ذکر نہیں ہے, صرف تکبیر کا ذکر ہے. اس وجہ سے بعض لوگوں نے کہا نہیں ہاتھ نہ اٹھا جائے, لیکن ایک صحابی حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ثابت ہے کہ وہ جب بھی جنازے کی نماز پڑھتے تکبیر کہتے تو ہر تکبیر کے ساتھ ہاتھ اٹھاتے. مسئلہ یہاں سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ صحابی جو پیارے رسول کے خاص طور پہ حضرت عبداللہ ابن عمر خاص متبع سمجھے جاتے تھے, یعنی وہ چھوٹی سی چھوٹی بات میں سمجھتے تھے کہ ہم پیارے رسول کی سنت ادا کر لیں یہاں تک کی, یہ ان کی خاص بات تھی. بعض لوگوں نے اس کو بعض صحابہ نے اس کو پسند بھی نہیں کیا, لیکن مثلا یہی طواف کے وقت, یہ مسئلہ وقتی مسئلہ ہے اور ضروری ہے, طواف کے وقت لوگ زبردستی دھکم پھیل کر کے بھیڑ لگا کر کے بوسہ لینا چاہتے ہیں حضرت اسود کا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر, حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ لمبے ترنگے آدمی تھے, طاقتور تھے, آپ نے ان سے کہا, طاقتور تھے اور لمبے بھی تھے, یہاں تک کی روایت میں آتا ہے کہ گدھے پر بیٹھ کر کے جب چلتے تھے تو ان کا پیر زمین پہ گزرتا تھا, لمبے آدمی تھے اور اسی طرح قوی بھی تھے, طاقتور تھے. رضی اللہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر سے فرمایا, یا عمر انک رجل قوی, تم طاقتور آدمی ہو, فلا تزاحم علی الحجر, پتھر حجر اسود کے اوپر بھیڑ نہ لگاؤ, کیونکہ طاقتور آدمی جب بھیڑ لگائے گا تو ظاہر بات ہے دست کو گرا کر کے آگے بڑھ جائے گا. یہ ہے عام صحابہ کا فعل, پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود اشارہ فرما کر کے ہم گزر جاتے تھے, لیکن حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ بھیڑ لگاتے, دھکا دیتے تھے, دھکا لیتے تھے, یہاں تک کہ ایک روایت میں آیا ہے کہ ایک مرتبہ انہوں نے دھکا کھایا اتنا کہ ناک سے ان کے خون آ گیا, وہ آنپ آ گیا, رو کر کے آئے, پھر انہوں نے کوشش کی, اس کے بعد جب بوسہ لے لیا تب جا کر کے ان کو تسلی ہوئی اور پھر وہ وہاں سے ہٹے. تو یہ ایک چیز ہوتی ہے, یہ خاص ان کا تھا. اسی طرح پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب کہیں سے گزر کر کے آپ کسی خاص جگہ پر قضاء حاجت آپ فرمائے ہوتے تھے, حضرت عمر رضی اللہ, حضرت عبداللہ بن عمر وہاں سے جب گزرتے تو اس جگہ پر جا کر کے پیارے رسول کی طرح اڑ بیٹھ جاتے تھے کہ پیارے رسول یہاں قضاء حاجت کی, اگرچہ ان کو قضاء حاجت کی ضرورت نہ ہو, یہ ان کی خاص چیز تھی. تو مسئلہ میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ حضرت عبداللہ بن عمر نے جب جنازے کی تکبیرات کے ساتھ ہاتھ اٹھایا تو اس کا یہ معنی ہو رہا ہے کہ انہوں نے, ہو سکتا ہے پیارے رسول کو کبھی ہاتھ اٹھاتے دیکھا ہو, لیکن یہ نہیں کہا جائے گا کہ یہ پیارے رسول کی سنت ہے, کیونکہ عام صحابہ نے اس کو نقل نہیں کیا. تو مسئلے کے طور پر ایک صحابی نے جب کوئی فیل کیا تو اس کو آپ جائز کہیں, یہ بھی جائز ہے وہ بھی جائز ہے. عام طور پر نہیں اٹھاتے تھے, زیادہ تر نہیں اٹھانا چاہیے, کوئی اٹھا لے یا کبھی اٹھا لے وہی آدمی, تو یہ غلط نہ ہوگا, اس کو مسائل ذات الوجو میں ذکر کیا جاتا ہے. اسی طرح فصل بین المضمضہ والاستنشاق, مضمضہ اور استنشاق دونوں الگ الگ پانی سے کلی اور ناک میں پانی چڑھانا اور جھاڑنا, یہ بھی جائز ہے, یا ایک ہی ہتھیلی سے لے کر کے اسی پانی سے کلی بھی کریں اور باقی پانی ناک میں چڑھائیں, یہ بھی جائز ہے. عن علی رضی اللہ عنہ فی صفت الوضو, حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے روایت کرتے ہیں پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وضو کے اوصاف میں, ثم تمضمض, پھر پیارے حضرت علی فرماتے ہیں کہ پھر پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کلی فرمائی, واستنثر ثلاثا, اور ناک میں پانی ڈال کر کے تین مرتبہ جھاڑا, یمضمض ویستنثر من الکف الذی یاخذ منه الماء, ایک ہی ہتھیلی سے جس سے آپ ایک ہی ہتھیلی سے آپ کلی بھی کرتے تھے اور اسی سے ناک میں بھی پانی ڈالتے تھے, یہ بھی معلوم ہوا کہ دونوں کو اکٹھا کیا جا سکتا ہے. وعن عبداللہ ابن زید, اسی طرح دوسرے صحابی حضرت عبداللہ ابن زید ابن عبد ربہ, یہ صحابی ان کی ایک خصوصیت یہ ہے, عبداللہ ابن زید ابن عبد ربہ اپنے رب کے بندے, انہوں نے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ شریف گئے اور اس وقت نماز فرض ہوئی لیکن اذان کا طریقہ نازل نہیں ہوا تھا اللہ کی طرف سے, تو صحابہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورہ فرمایا, آپ کو مشورے کی ضرورت نہیں تھی لیکن بہرحال اللہ تعالی نے فرمایا, وہ شاورہم فی الامر, تاکہ آپ کی امت مشورے سے کام کرے, اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بھی فرمان ہے, ما خاب ما ندم من استشار, جس نے مشورہ کر کے کام کیا تو اس کو پشیمانی یا شرمندگی نہیں اٹھانی ہوگی, وہ ما خاب من استشار, اور جس نے استخارہ کر کے کام کیا تو اس کو ناامیدی نہیں ہوگی انشاءاللہ. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورہ کیا کہ آخر نماز کے لیے جماعت جب اکٹھی کرنی ہو تو کیسے لوگوں کو خبر دی جائے, کسی نے کہا کہ آگ جلائی جائے, بڑی سی آگ جلائی جائے ہر وقت, تاکہ لوگ سمجھ لیں کہ یہ نماز کا وقت ہو گیا, نماز کے لیے آ جائیں گے. تو دوسرے صحابہ نے کہا نہیں, یہ تو مجوسیوں کی نشانی ہو جائے گی جو اپنے عبادت کے وقت آگ جلاتے ہیں. پھر کسی صحابی نے کہا کہ نہیں, اس وقت سینگی پھونکی جائے, بوک, اس سے جب آواز نکلے گی لوگ سمجھیں گے کہ نماز کا وقت ہو گیا, آ جائیں گے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, یہ تو یہودیوں کا طریقہ ہے. پھر کوئی بات طے نہ ہو پائی اور سب لوگ اپنے گھر چلے گئے, حضرت عبداللہ بن زید رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ خواب میں ایک آدمی آئے, انہوں نے کہا, ان کی فضیلت میں یہ چیز ذکر کی جاتی ہے, انہوں نے دیکھا کہ ایک آدمی آئے, ان کے ہاتھ میں ایک بھوک, جس کو کہیں گے آپ اس کو ایک سینگ نہیں سینگی قسم کی, یا ایسا جس کو کیا کہا جائے گا, پھونگا, کوئی ایسی چیز تھی جس میں پھونک کر کے آواز نکالی جائے. تو انہوں نے کہا کہ اللہ کے بندے, حضرت عبداللہ بن زید نے خواب میں ان سے کہا کہ اللہ کے بندے ہمیں یہ دے دو. کہا کس لیے, کیا کرو گے, کس کام کے لیے اس کو لینا چاہتے ہو؟ انہوں نے کہا کہ نماز کے لیے, لوگوں کو بلانے کے لیے اس کو ہم طلب کر رہے ہیں. انہوں نے کہا کہ نہیں, اس سے اچھی چیز ہم بتا دیتے ہیں تمہیں. کیا اچھی چیز ہے؟ جب اذان کا وقت ہو جائے, نماز کا وقت ہو جائے, اذان کا وقت آ جائے, تو کہو اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر, پوری اذان سنا دی انہوں نے. یہ حضرت جبریل علیہ السلام تھے یا فرشتہ تھے, کوئی بھی تھے, بہرحال اچار رسول نے فرمایا کہ فرشتہ تھے, آئے اور تم کو اذان سکھایا. جب صبح ہوئی پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک خصوصیت یہ بھی تھی, یا آپ کی ایک سنت شریفہ یہ بھی تھی کہ آپ لوگوں سے مخاطب ہو کر کے فجر کی نماز کے بعد پوچھتے تھے کسی نے کیا کوئی خواب دیکھا ہے. تو حضرت عبداللہ بن زید ربیعی نے کہا عام خواب پوچھتے تھے, پیارے رسول نے اگر خود خواب دیکھا ہے تو اس کو بیان فرماتے تھے, لوگوں سے خواب سن کر کے اس کی تعبیر بھی فراہم فرماتے تھے, کیونکہ خواب جو ہے یہ مبشرات اور خوشخبری دینے والی چیزوں میں سے ہیں. اسی طرح محضرات بھی ہے, ڈراتی ہے چیزوں کو, ڈرانے کی چیز بھی ہے. تو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا, جب تو انہوں نے کہا اللہ کے رسول میں نے یہ خواب دیکھا کہ رات میں فلاں ایک آدمی آیا, انہوں نے ایسی ایسی بات کہی, میں نے ان سے کہا کہ مجھے یہ چیز دے دو, انہوں نے کہا نہیں, میں تمہیں ایک چیز سکھا دیتا ہوں جو اس سے اچھی ہے. تو پیارے رسول نے فرمایا انہا لرؤیا حق, یہ سچ اور حق خواب ہے. قم اٹھو, فالقہ علی بلال, بلال کو, حضرت بلال کو اس کو سکھا دو, فانہ اندہ من کثوتن, کیونکہ وہ تم سے زیادہ اونچی آواز والے ہیں. اندہ ندا, ندا آپ جانتے ہو گے, ندا دیا ہے, اندہ کے معنی سب سے تم سے اونچی آواز والے ہیں. دیکھیے انہوں نے کہا اللہ کے رسول میں نے خواب دیکھا, میں چاہتا ہوں کرنا. کہا نہیں, ان کو سکھا دو تم بھی کہیں کرنا. تو بعد میں وہ کہیں بارہ اذان دیتے تھے, لیکن پیارے رسول نے حضرت بلال کو یہ شرف بخشا اور حضرت بلال کو سکھایا, وہ اذان دیا کرتے تھے. بلال مؤذن رسول اللہ مشہور ہے, سنم قدے میں ہم نے دی اذان بلال کی, کرے بارہ کو شعر بھی ہے. تو کہنے کا مطلب ہے کہ انہوں نے, حضرت عبداللہ بن زید ایک فاضل صحابی, انہوں نے پیارے رسول کے وضو کے صفت بیان فرمایا, ثم ادخل صلی اللہ علیہ وسلم یدہ, پھر پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دست مبارک برتن میں ڈالا, کیونکہ وہ کھلا برتن ہوا کرتا تھا, چوڑے منہ کا, اس میں سے نکال کر کے وضو کیا کرتے تھے. اسی وجہ سے پیارے رسول نے فرمایا کہ نیند سے اٹھو تو سب سے پہلے بغیر دھوئے ہتھیلی کو اور برتن میں اس کو نہ ڈبو, کیونکہ معلوم نہیں کہ کہاں کہاں ہاتھ گزرا ہے, رات گزری ہے. تو حضرت زید عبداللہ بن زید کہتے ہیں کہ پھر آپ نے برتن میں ہاتھ ڈالا, فرمز مزہ پانی نکالا, اس سے کلی کی اور ناک میں پانی ڈالا, من کف فن واحد, ایک ہی ہتھیلی سے, یہ فعل ذلك ثلاثا, یعنی تین مرتبہ اس طرح کا کیا آپ نے. یہ حدیث بھی اس چیز کو ثابت کرتی ہے کہ آدمی کو کلی اور ناک میں پانی ڈالنا دونوں ایک ہی ہتھیلی سے تین بار کرنا جائز ہے. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں, رأى النبی صلی اللہ علیہ وسلم رجلا وفی قدمہ مثل الذکر لم یصبہما, آدمی وضو کرتا ہے کبھی کبھی جلدی میں یا غفلت میں, وضو کے اعضا بعض جگہوں پر وضو کے اعضا چھوٹ جاتے ہیں, وہاں پانی نہیں پہنچتا, تو اس کا کیا حکم ہے؟ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو دیکھا, اس نے وضو کیا لیکن اس کے پاؤں میں ناخن برابر ایک ایسی جگہ چھوٹ گئی جس کو پانی نہیں پہنچا تھا. لم یوسف ہو ماں فقال ارجع فاحسن وضوءک, پھر پیارے رسول نے فرمایا ان سے کہ لوٹ کے جاؤ اور اچھا وضو کرو. اچھا وضو کرنے کا مطلب کیا ہے؟ کیا اس کو صرف دھو لو یا جا کر کے پورے طور پر نئے سرے سے وضو کرو؟ احسان وضو, وضو کو اچھا کرو. ابھی تمہارا وضو اچھا نہیں, اس لفظ سے سمجھاؤ علماء نے کہ نہیں, صرف اسی جز کو, اسی عضو کو, اسی جگہ کو دھو لینا کافی ہوگا, اور بعض لوگوں نے کہا کہ نہیں احسان وضو کا مطلب یہ ہے کہ نئے سرے سے نیا وضو کرے. اس وجہ سے بہرحال حدیث صحیح ہے لیکن اس کی تفسیر میں علماء کا اختلاف ہوا ہے. اس کو فقہ کی کتابوں میں لما کے لفظ سے ذکر کیا ہے, یعنی اذا بقی فی رجلی او فی اعضاء وضو لمعۃن چھوٹا سا ہے, چھوٹی سی چمک گویا, یعنی چھوٹی جگہ ایسی رہ جائے جہاں وضو کا پانی نہ پہنچا ہو تو کیا کریں. بعض علماء نے یہ کہا ہے کہ اگر پانی اگر جسم تر ہے تو اسی پانی کو لے کر کے اس میں مل لے کافی ہوگا. ابھی وضو سے اٹھا ہے کسی نے کہا کہ بھائی یہاں پانی نہیں پہنچا, مل لے تو کافی ہے. ظاہر نظر سے معلوم ہوتا ہے کہ ابھی چونکہ وضو تازہ ہے اس وجہ سے اگر ایسا کر لیا تو انشاءاللہ اس کا وضو صحیح ہے. لیکن ایک دوسری روایت میں آیا ہے جس میں رأى رجلا يصلي فأمره النبي وفي ظهر قدمه لمعة. یہ روایت صحیح ہے کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو دیکھا کہ وہ نماز پڑھ رہا تھا, وفي ظهر قدمه اس کے پاؤں کے خشک پر, یعنی فیٹ جو ہوتا ہے قدم کا مطلب جو ذکر کیا جائے تو یہ حصہ اس پر تھوڑی سی ایسی جگہ رہ گئی تھی جہاں پانی نہیں پہنچا تھا. لمعۃ قدر الدرہم ایک درہم کے برابر. لم یصب الماء وہاں پانی نہیں پہنچا تھا. فأمره النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان یعید الوضوء والصلاۃ. پھر رسول نے ان کو حکم دیا کہ وضو بھی لوٹائے اور نماز بھی لوٹائے, کیونکہ لا وضو لا صلاۃ لمن لا وضو له. حدیث دوسری حدیث میں ہے کہ جس شخص نے وضو نہیں کیا اس کی نماز نہیں. تو وضو جب صحیح نہیں ہوا تو نماز بھی صحیح نہیں ہوئی, وضو لوٹائے نماز بھی صحیح نہیں ہوئی تو نماز بھی لوٹائے. تو راجہ مسئلہ یہ معلوم ہوتا ہے کہ اگر اس حالت میں آدمی پہنچا کہ پاؤں سوکھ چکا ہے تو صرف یعنی دھونے کے بعد اعضاء وضو سوکھ چکے ہوں تو پھر وضو نئے سرے سے کرنا ضروری ہے. یعنی یہ کہ اگر پانی میسر ہو تو وضو نئے سرے سے کرنا ہو, کیونکہ دوسری حدیث میں اس کی تفسیر آ گئی. فأمره النبی صلی اللہ علیہ وسلم, پھر پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. یہ ابو داؤد کی روایت ہے من طریق خالد بن معدان عن بعض اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم. تو جب پیارے رسول نے حکم دیا وضو کر کے نماز بھی لوٹانے کا تو وضو بھی صحیح نہیں اور نماز بھی صحیح نہیں, یہی مسئلہ صحیح معلوم ہوتا ہے. البتہ اگر تر ہے فوری طور پر تو اس کو بعض صحابہ کے اقوال میں آیا کہ اس کو بعض ایک انگلی سے ہاتھ سے مل لے, پانی اگر پہنچ جا رہا ہے بھیگ جا رہا ہے تو کافی ہوگا. نماز کے دوران اگر نظر آ گیا اگر واقعی وضو کے اعضاء سوکھ چکے ہیں تو وہی حکم آئے گا کہ جا کر کے وضو پھر سے کریں. نماز سے نکل جانا ضروری ہوگا کیونکہ نماز صحیح نہیں. اس کی مثال ایسے ہو گئی جیسے آدمی پورے طور پر وضو کر کے نماز میں داخل ہو رہا ہے, اچانک اس کو ریاح خارج ہوئی تو وضو ٹوٹ گیا, کیا شکل ہے؟ اب اس کو نماز سے نکلنا ہے, بہرحال نکل کر کے وضو کر کے آ کر کے نماز پورے طور پر دہرانی ہے. وعنہ رضی اللہ عنہ, اسی طرح حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں, کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یتوضا بالمتی ویغتسل بالساء الى خمسۃ امداد. متفق علیہ. وضو میں پانی زیادہ استعمال کرنے کی کراہت, یہ دوسری احادیث سے بھی پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے زیادہ پانی استعمال کرنے سے منع فرمایا ہے. اسراف سے وضو میں پانی ضرورت سے زیادہ استعمال کرنے سے پیارے رسول نے منع کیا ہے. یہاں تک کہ ولو کنت علی نہر جاری, بہتی نہر پر بھی تم بیٹھ کر کے وضو کر رہے ہو تو قدر ضرورت کا پانی استعمال کرو اور زیادہ پانی استعمال نہ کرو. اسی ضمن کا اگر پانی کم ہے تو کون سے ایسی مقدار ہے جسے جتنے سے وضو ضروری ہے, اس سے کم ہے اگر تو ہو سکتا ہے اعضاء وضو نہ دھوئے جا سکے تو تیمم جائز ہوگا. پانی کی کمی کی وجہ سے اگر ایک ہی چلو پانی ہے تو کوئی نہیں کہے گا کہ اس سے پورا وضو کرے, لیکن بعض لوگ کہتے ہیں نہیں اس سے ہاتھ اگر دھویا جا سکتا تو اتنے کے لیے ہاتھ دھو لے. فتق اللہ مستطعتم, جہاں جتنی طاقت ہو اللہ سے ڈرو, تو اب اتنا ہی پانی ہے تو اس سے ہاتھ دھو لیں گے ہتھیلیاں, باقی کے لیے تیمم. اور اگر نصف وضو کے لیے پانی کافی ہے تو نصف وضو مکمل کر کے جس وضو کر کے پانی سے پھر باقی کے لیے تیمم کریں گے. پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے وضو کے بارے میں بیان ہے, کان یتوضا بالمدی, آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مد سے وضو کرتے تھے. مد کیا ہوتا ہے اس سے پہلے میں بیان کر چکا ہوں, مد کہتے ہیں، آدمی اپنی دونوں ہتھیلیوں کو پھیلا کر کے کوئی چیز دونوں ہتھیلیوں میں بھرے، مد مد ایسے پھیلا کر کے، پھر آپ اس میں کوئی چیز بھرے، گیہوں بھرے تو کتنا آئے گا، پانی بھرے تو کتنا آئے گا، لیکن پانی کی مقدار تو کم آئے گی، گیہوں اگر رکھیں گے اس کے بھر کر کے، اگر گیہوں کو آپ اس میں سا میں نہ پے یا دوسرے کسی برتن میں نہ پے، اتنا بھر کر کے اگر پانی ہو رہا ہے تو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اتنے سے پورا وضو کر لیتے ہیں. دیکھیے آپ یعنی اتنے آپ کا ورا، آپ کا تقوی، کوئی یہ نہ کہے کہ نہیں ایک مد سے وضو جائز نہیں ہوگا، لیکن ایک چیز ہوتی ہے طریقے کی، اگر آدمی کو اتنا طریقہ نہیں کہ طریقے سے استعمال کر کے پورے اعضاء کو دھو لے، تو عقلی یقیناً ایک مد پانی زیادہ نہیں ہے، کچھ ہو سکتا ہے کہ ہاتھ دھونے بھر کا کافی نہ ہو. بہرحال لیکن اس کی ایک شکل دوسری حدیث میں بھی آئی ہے، یہاں ذکر ہے یا نہیں ہے اس حدیث کا؟ نہیں ہے، اس باب میں ذکر نہیں ہے. دوسری حدیث میں ہے کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آپ نے وضو کے لیے پانی طلب کیا، پانی لایا گیا، فجعل يدلك به ذراعيه، آپ اپنے ہاتھوں کو اسے رگڑنے لگے، ایسے یعنی تھوڑا پانی یہ لے کر کے پورا پورے وضو کو تر کرنے لگے. یہ نہیں کہ پانی کا بہ لینا ضروری ہے، نہیں، اگر اتنا پانی ہے کہ اس کے ذریعے سے آپ پورے اعضاء پر گزار لے جا سکتے ہیں تو وہ وضو کرنا واجب ہے، تیمم اصول جائز نہیں ہوگا. لیکن اگر کوئی شخص نہیں کر پا رہا ہے، یعنی اس طرح کھوڑپن کی وجہ سے، یا کم سے کم اس کی عادت نہیں ہے، تو بہرحال وہ معذور ہوگا، وہ تیمم کرے گا. اگر کر لے سکتا ہے، اتنی اس کو اتنا سلیقہ ہے، تو وضو کرنا اس کو اتنے ہی پانی سے واجب ہوگا. اسی طرح کان یغتسل، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم مبارک الحمدللہ متوسط قسم کا، لیکن اس کے باوجود آپ پورا غسل کرتے تھے ایک سا سے پانچ مد تک، چار مد سے لے کر کے پانچ مد تک میں آپ پورا غسل کر لیتے تھے. اب وہی ایک مد، دو مد، تین مد، چار مد، پانچ مد، اتنا بھر کر کے پانی میں آپ پورا غسل کر لیتے تھے. چیز واقعی زمانے میں جبکہ پانی کی فراوانی، یا جس ملک میں پانی کی فراوانی ہو، آدمی اس کا عادی نہیں ہوگا. لیکن اسی مکے میں میں نے بھی تجربہ کیا ہے، مجھے یاد آتا ہے کہ ایک لوٹا پانی میں جس کی مقدار زیادہ سے زیادہ رہی ہوگی ہمارے خیال سے 2 کلو، اس میں پورا غسل کیا گیا. کیسے؟ سردی کا زمانہ بھی تھا، پانی بھی نہیں تھا. پانی اس زمانے میں پہاڑ پر زفہ چڑھاتے تھے تو آدھا ریال کا وہ بھی کبھی ملتا تھا، وقت پہ نہیں، نماز بھی پڑھنی ہے، تو ایک آدمی ڈال رہا ہے، دوسرا آدمی نہا رہا ہے، تھوڑا معمولی کر کے اس طرح، اور وہ بھی چھوٹا سا کپڑا پہن کر کے تاکہ پوری لنگی بھیگ کر کے اسی میں ضائع نہ ہو جائے. بہرحال اس طرح کا تجربہ کیجیے تو آپ کبھی کبھی ایسے حالات سے گزر کر کے مطلب آدمی قیمت کر سکتا ہے. تو یہ چیز غریب نہیں ہے، عجیب نہیں ہے کہ پانچ مد میں، یا آپ سمجھیں کہ 1.5 کلو بنے پانی یا 2 کلو بنے، اللہ عالم، نہیں اور بنے گا. بہرحال جتنا بھی بنے اتنے میں غسل کر لینا، بہرحال اس کا امکان ہے، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایسا کرتے تھے، یہ نہیں کوئی ہوائی بات نہیں ہے، اس کا آپ تجربہ کریں تو آپ اس کو برت سکتے ہیں. بہرحال حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پیارے رسول نے فرمایا ہے، ما منکم من احد یتوضا فیسبغ الوضوء ثم یقول اشہد ان لا الہ الا اللہ، تم میں سے کوئی وضو کرے، فیسبغ الوضوء، پھر پورے طور پر وضو کرے. اسباغ الوضوء کا مطلب یہ ہے کہ پورے اعضاء کو اچھی طرح دھوئے. ثم یقول اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ صرف اللہ ہی معبود ہے، عبادت کے لائق ہے، وحدہ اکیلا ہے، لا شریک لہ، اس کا کوئی شریک نہیں، نہ تو اسماء میں نہ صفات میں. یہ بہت بڑی چیز ہے، صرف زبان سے کہہ لینا ضروری نہیں ہے، بلکہ اس کو برتنا اور اس پر عمل کرنا بھی ضروری ہے. ہم لا الہ الا اللہ کہتے بھی ہیں، لیکن اللہ کے اسماء اور صفات میں ہزاروں کو شریک بھی کرتے ہیں. داتا گنج ہے، داتا بخش ہے، یہ عبد القادر جیلانی ہے، فلاں ہے، فلاں ہے، ان سے بھی مرادیں مانگی جاتی ہے، عین شرک اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہوتا ہے. بہرحال اللہ تعالیٰ اس بڑے سب سے بڑے گناہ سے ہر مسلمان کو پاک رکھے. ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، اللہ تعالیٰ شرک کو ہرگز نہ معاف کریں گے. وہ یغفر ما دون ذلک، یہ اللہ کا فیصلہ ہے، اس کے علاوہ دوسرے گناہوں کو معاف کر سکتا ہے. اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ, اللہ کے بندے اور اللہ کے رسول ہیں. اللہ کے بندے ہیں, اللہ کا بندہ ہو کر کے آپ کو سب سے بڑا شرف ملا. یہ اللہ کی بندگی میں پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حقت نہیں بلکہ اللہ کے رسول کی عزت ہے, اور سب سے بڑی عزت کی جگہ پر بھی اللہ تعالیٰ نے بندگی کے ساتھ پیارے رسول کو ذکر کیا ہے. جب آپ کو اسراء اور معراج میں اللہ تعالیٰ لے گیا تو وہاں عبد کے نام سے, غلام اور بندے کے نام سے اللہ تعالیٰ نے پیارے رسول کا ذکر کیا ہے. سبحان الذی اسرا, پاک ہے وہ ذات, اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام, جس نے اپنے بندے کو رات سے کو مسجد سے مسجد حرام سے مسجد اقصی تک پہنچایا. اب عبد ہی وہاں عبد عبودیت کے نام سے ذکر کیا, اتنی بڑی عزت دے کر کے, لیکن پھر بھی آپ عبودیت سے آگے نہیں گئے. اب جو لوگ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول بشر نہیں تھے, اللہ کے رسول پیارے اللہ کا ٹکڑا ہے, نور ہے, یہ سب باتیں بہرحال اللہ کے کلام, پیارے رسول کے کلام اور پیارے رسول کے اوصاف سے مل نہیں کھاتی. واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ, جس نے یہ کہی, یہ دعا پڑھی, یہ بات کہی, الا فتحت له ابواب الجنت الثمانیہ, اس کے لیے جنت کے آٹھوں دروازے کھول دیے جاتے ہیں. یدخل من ایھا شاء, جس دروازے سے چاہے گا اس سے داخل ہوگا. حضرت امام مسلم, ترمذی وغیرہ نے اس کی روایت کی ہے, اور اس میں ایک بعض روایتوں میں یہ بھی زیادہ کی ہے, زیادہ الفاظ یہ بھی ہیں اس دعا میں, اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین. اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله, اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين. اي میرے اللہ مجھے زیادہ سے زیادہ توبہ کرنے والوں میں بنا, واجعلني من المتطهرين, اور مجھے پاک لوگوں میں سے بنا. یہ بھی ایک مبارک دعا ہے. اس وجہ سے ہمیں اس دعا کو یاد رکھنی چاہیے اور یاد کرنی چاہیے. حقیقت میں بہت سی چیزیں ایسی ہیں مسلمانوں میں کہ بہت سے علاقے, اس میں کوئی شک نہیں, جہالت سے بھرے ہیں اور ہر چیز سیکھ لینے کے لیے تیار ہیں سوائے دینی امور کے. معمولی مسئلہ ہو تجارت کا, زراعت کا, اور کچھ ہو تو 10 آدمی سے پوچھیں گے. لیکن ہم میں سے بہت سے ایسے ہوتے ہیں جو بوڑھے بھی ہو جاتے ہیں, لیکن ان کو وضو کی دعائیں یا رکوع اور سجود کی بھی دعائیں اچھی طرح یاد نہیں ہوتی, لیکن یہ تکلیف نہیں کرتے کہ کسی سے پوچھ کر کے ہم ان کو یاد کر لیں. ایک ہفتے میں اگر ایک دعا یاد کرنی چاہے تو کتنا بھی آدمی بوڑھا ہو گیا ہو, کتنا بھی بہرحال بوڑھا نہ ہو, لیکن جوان ہو کر کے بھی کند ذہن ہو, آہستہ آہستہ یاد کر. لیکن ایک چیز ہوتی ہے لگاؤ, رغبت, محبت, شرف, یہ سب چیزیں جب ہوں گی تبھی آدمی ان چیزوں کو حاصل کر سکتا ہے. دوسری بات یہ کہ بہرحال علماء بھی کمی کرتے ہیں. علماء بھی جب تقریروں میں بیٹھیں گے, تقریریں کرنے تو گا گا کر کے خوبصورت قصے سنا کر کے لوگوں کو کھینچ لیں گے, اور کہیں گے وہ بڑکے مولانا, بہت بڑے مولانا ہیں, ان کے جلسے میں اتنے آدمی حاضر ہوتے ہیں. آدمی یہ نہیں جانتے کہ ان کو نماز روزے کے مسائل سکھانا یہ سب سے اہم ہے. شرک کے مسائل, جو توحید جس کی بنا پر تمام اعمال کے قبول یا رد کا دار و مدار ہے, اس کی باریکیوں کو یا اس کے فروعوں کو سکھانا یہ سب سے اہم ہے. اس کے بعد پھر نماز اور روزے کے مسائل کا بھی سکھانا. آپ بڑے سے بڑے جلسوں میں دیکھیں گے کوئی شخص, خطبوں میں آپ دیکھیں گے کوئی شخص نماز کے طریقے نہیں سکھاتا ہے, کوئی شخص دعاؤں کو کے معنی یا دعاؤں کو دہراتا نہیں ہے کہ آپ لوگ یاد کر لیں. پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم منبر میں خطبوں میں یہی سب چیزیں موضوع یا خطبہ بنا کر کے لوگوں کو سکھاتے تھے. صحابہ ایک لفظ سنتے تھے, اس کو یاد کر کے پھر اس پر عمل کرنا شروع کر دیتے تھے. 23 سال کے درمیان صحابہ عالم سے عالم ہو گئے. اسی طرح پیارے رسول سکھاتے تھے, جو چیز پاتے تھے فوراً وہ لوگ لے لیتے تھے. یہ چیز ہونی چاہیے. بہرحال اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنے کی توفیق دے.
صاحب
جی, سوال آپ کا بڑا مبارک ہے. اصل میں مذاہب کا فرق پڑتا ہے, وہ بھی ہمارے خیال سے پرانی کتابوں میں کسی مذہب میں ہمیں نہیں دیکھا کہ گردن کا بھی مسا کرنا چاہیے, لیکن آخر کے زمانے کی کتابوں میں یا لوگوں نے زبانی لے کر کے کہا کہ نہیں, گردن کا مسا ہونا چاہیے اور خاص انداز سے کہا. اس طرح اگر کریں گے آپ کو گردن کا مسا صحیح نہیں ہے, وہ کہتے ہیں ایسے ہونا چاہیے. ہاں, تو یہ غیر رسول کی سنت میں گردن کا مسا کہیں نہیں آیا. آپ یہ سمجھیں گردن کا مسا وضو کے سنت میں نہیں ہے, اور اس کو آدمی اگر وضو کی سنت بنا کر کے کر رہا ہے تو وہ سنت نہیں ہوا سنت نہیں ہوئی بلکہ بدعت ہو گئی. کیونکہ دین میں وضو کا طریقہ تین مرتبہ کا ہے. کوئی شخص کہے نہیں چار مرتبہ سے کم ہم جائز نہیں سمجھتے تو بدعتی ہو گیا. اللہ کے دین میں نئی چیز اس نے نکالی. ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو طاقت دے تو لوگوں پر دین اکبری کی طرح زبردستی لوگوں پر تھوپ کر کے نیا دین ایک بنا دے. اس وجہ سے سنت کے چھوٹی سے چھوٹی چیزوں پر عمل کرنے کی کوشش ہونی چاہیے. جو چیز سنت سے خارج ہے اس کا نام بدعت, اور بدعت کو چھو بھی نہیں جانا چاہیے. اس سے بہرحال بہت ہی دور رہنا چاہیے آدمی کو. تساہل نہیں ہونی چاہیے, نرمی نہیں ہونی چاہیے کہ کوئی بات نہیں ہے ایسا کر لیا ہو سکتا ہے گردن پڑا رہتا ہوں. نہیں, ایک چیز آہستہ آہستہ سنت بن جاتی ہے اور وہ پیارے رسول کی گویا پیارے رسول کی طرح آپ نے ان کو دین بتا دی. جی یہ چیز کا اور یہ بات آپ کی صحیح ہے, یعنی اذان اور انہیں عبداللہ ابن زید عبدالدہی کی روایت میں ہے کہ پیارے رسول نے پھر ان سے سنا اقامت کیسے کہی جائے. تو اقامت کے الفاظ ایک ایک بار, یعنی جو چار مرتبہ ہے اس کو دو مرتبہ, اور جو دو مرتبہ ہے اس کو ایک مرتبہ. الا الحی علتین حدیث کے الفاظ ہیں کہ لا حول ولا قوت الا باللہ حی علی الصلاہ دو مرتبہ کہے جائے ہر حالت میں, چاہے اذان میں ہو یا اقامت میں. یعنی اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر یہ اذان ہے. اشہد اللہ الہ الا اللہ اشہد اللہ الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ. جب اقامت کہیں گے تو اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد اللہ الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ یہ الصلاح یہ الفلاح. زخم کے اوپر اگر کوئی پٹی لگی ہے, یعنی اگر اس زخم کے اوپر سے دھو لیا کسی نے پانی بہا لیا وضو صحیح, لیکن تو یا آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ زخم اچھا ہو کر کے یا زخم کے اوپر سے جو دوا رکھی ہے ادھر نکل گئی کپڑے, ہاں
کپڑے سے بن جاتی جو
اس کے نکل جانے کے بعد وضو نہیں ٹوٹے گا, وضو صحیح رہے گا. یعنی آپ یہ کہنا چاہتے ہیں گویا نکل گیا تو اب وہ اندر کی جگہ جو تھی وہ دھوئی نہیں گئی. نہیں, وضو جب آپ نے اس کے اوپر کر لیا تو آپ کا وضو مکمل ہے چاہے وہ نکلے. کسی کا اگر ایک چیز واضح طور پر آپ مسئلہ سمجھ لیں کہ آپ نے دھو لیا پھر اس کے بعد اچانک خراش لگی چمڑا ہی نکل گیا تو وضو نہیں ٹوٹے گا. خون بھی اگر کچھ نکل جائے تو وضو